کہ فرشتے ہم پر کیوں نہ اترے؟ یا اللہ رب العزت نے خود ہم سے آ کر کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں؟ او نرا ربنا، تاکہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اول تو یہ فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہاں دیکھیں گے میدان حشر میں، یہاں تو یہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتے. اور اسی طریقے سے خود رب العزت کو بھی دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس لیے یہ لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور تکبرن ایسی بات سمجھ کہہ رہے ہیں جو گویا گویا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم اذن للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن، تو مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. وہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، بس اس وقت وہ کہیں گے بس 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 بس، یعنی ہم اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس لیے ایسی بات کی تمنا نہ کریں. اور جو نبی آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو مانیں اور ان کی بات پر یقین کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمانے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک دن ایسا آئے گا جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس وقت کہیں گے کہ کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. یہاں اس بات کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ دوستی بھی دیکھ بھال کے کرو. ہر آدمی دوستی کے لائق نہیں ہوتا. بعض لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو. اور یہ آیت نازل ہوئی، عقبہ بن معیط ایک شخص تھا، سردار مکہ تھا بڑا، اور وہ جب سفر سے واپس آتا تھا تو عام طور پر اہل مکہ کی کے اعزاز میں ایک دعوت کیا کرتا تھا. اور جو معززین مکہ ہوتے تھے انہیں وہ دعوت میں بلاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتا تھا. ایک مرتبہ جب سفر سے آیا اس نے دعوت کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دعوت میں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کھانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں تمہارا کھانا، تمہاری دعوت اس وقت قبول کروں گا جب تم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور میرے نبی ہونے کی گواہی دو. تو اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. اس کا جو دوست تھا امیہ بن خلف، اس کو جب پتا چلا تو وہ بڑا ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم کیا مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ وہ معززین میں سے ہیں اس لیے میں نے ان کی بات رکھی. اگر میں ان کی بات نہ رکھتا تو وہ کھانا نہ کھاتے، اور کھائے بغیر ہمارے دسترخوان سے کوئی جائے یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی ہے. اس لیے میں نے ان کے کہنے پر وہ کلمہ کہہ دیا، لیکن میں مسلمان نہیں ہوا، نہ دل سے میں نے پڑھا. تو اس نے بدبخت نے کہا کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک تم جا کر ان کے منہ پر تھوک کر نہ آ جاؤ، علیہ باللہ. تو اس بدبخت نے یہ کام کیا کہ اس کے کہنے پر وہ گیا اور اس نے ایسی حرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں کا انجام برا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے بدر میں مارے گئے، ان کا انجام برا ہوا. اور قیامت کے دن جو ہے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اپنے آپ کو اس کا دوست اپنا اس کو دوست اپنا نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یقیناً ایسا دوست جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور نتیجتاً جو ہے وہ خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور اپنے دوست کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے جو اس میں عبرت کا سامان ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دوستی کریں تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں وہ ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے. ایک اور رکو میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا، عباد الرحمن سے متعلق یعنی اللہ کے بندے. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پر صفات بیان فرمائی ہیں جو بہرحال تفصیل طلب ہیں، یہاں میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، لیکن بس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب کوئی جاہل آدمی ان سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، تو اس کی جہالت کی وجہ سے وہ اتنی بات کہہ دیتے ہیں بھائی السلام علیکم، اور یہ کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں، ان الجھتے نہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جاہلوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ سے الجھنے کی کوشش کریں، آپ سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کریں تو سلام کر کے آگے بڑھ جائیے، اس سے زیادہ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، طویل تفصیل کے ساتھ ہے ذکر ان کا کئی رکوع کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، حضرت لوط کا ذکر فرمایا، قوم لوط کے جو ہے ان کا ذکر فرمایا، اور ان کی جو بے حیائی کے کام تھے ان کو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان پر اللہ نے جو عذاب بھیجا اس کو بھی ذکر فرمایا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور آخر میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر میں ہر رمضان المبارک میں اس کو بیان بھی کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سی عبرت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ قصہ مزیدار بھی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے کتنی قوت اور قدرت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو دنیا کا علم بھی عطا فرمایا، حکومت کا علم بھی، شریعت کا علم بھی، دونوں علم ان کو عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، چنانچہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے اور شکر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ وورث سلیمان داؤد، پھر جب داؤد علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سلیمان علیہ السلام وارث بنے، تو علم کے بھی وارث بنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت تھی اس حکومت کے بھی وارث بنے۔ وقال یا ایھا الناس، تو شکرانے کے طور پر انہوں نے لوگوں کو ایک دن جمع کیا اور کہا کہ علمنا منطق الطیر، اے لوگ اللہ تعالی نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے، یعنی اللہ تعالی نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ پرندے جو آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے وہ بولی اور ان کی زبان مجھے سکھائی ہے۔ موتینا من کل شیء، پھر اللہ نے مجھے ہر دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وهم یوزعون، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حکومت دی تھی تو وہ حکومت ان کی صرف انسانوں ہی پر نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، طیور پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، یعنی پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، جنات سے بھی ہم کلام ہوتے تھے، ان کو کام کرنے کے احکام بھی دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر بھی حکمرانی تھی، جب ہواؤں کو حکم دیتے تھے تو وہ ہوا ان کو لے کر چلتی تھی، ایک مہینے کا جو سفر تھا وہ آدھے دن میں طے کر لیتے تھے، تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک دن میں دو مہینے کا سفر، صبح جاتے تو دوپہر کو ایک مہینے کا سفر اور دوپہر سے شام تک ایک مہینے کا سفر، دو مہینے کا سفر ایک دن میں وہ طے کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالی نے انہیں ایسی حکمرانی عطا فرمائی تھی ہوا پر، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا تخت بنایا تھا جو شاید نہ اب بنا ہے اور نہ قیامت تک شاید کوئی بنا سکے، 600,000 کرسیاں تھیں جو روایت میں آتا ہے اس پر، اور ان کے جو ہے آوان و انصار اور حکومت کے جو ان کے تعلق والے تھے اور ان کے معاونین تھے وہ اس پر بیٹھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی ہوتے تھے، اور بعض پرندوں کو جو بڑے پروں والے تھے ان کو حکم ہوتا تھا کہ جب ہم اڑیں تو ہمارے اوپر تم سایہ کر کے چلو تاکہ سایہ دھوپ کی وجہ سے انہیں پریشانی نہ ہو، تو اس شان کے ساتھ وہ اڑتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر آدھے دن میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمانے محشر حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک مرتبہ اسی طریقے سے اپنے تخت پر سوار ہو کر وہ تشریف لے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک چونٹیوں کی جو وادی تھی وہاں پہنچے، غالباً وہاں اس وادی میں زیادہ تر چونٹیاں ہوں گی، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، قالت نملت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چونٹیوں کے جب وہاں پر پہنچے تو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے اپنی چونٹیوں سے رعایا سے کہا ادخلوا مساکنکم، ارے اپنے اپنے بلوں میں گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے پیس ڈالے اس لیے کہ تم اتنی چھوٹی ہو کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی, تو بے خیالی کے اندر وہ تمہیں رون ڈالیں گے, پیس دیے جاؤ گی تم, لہذا تم داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں. فتبسم ضاحکا من قولہا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات چیونٹی کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی اور ان کی سمجھ میں بھی آ گئی, تو ان کی وہ اس بات پر ہنسے. فتبسم, تبسم فرمایا, ضاحکا من قولہا, اس کے قول پر. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی, دیکھیے کوئی ہمارے جیسا ہوتا تکبر کرتا کہ دیکھو مجھے چونٹی کی بولی بھی آتی ہے, میں چونٹی کی بولی بھی جانتا ہوں, لیکن حضرت چونکہ نبی تھے اس لیے فوراً قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی, یعنی فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لائق ہے جس نے مجھ پر یہ انعام و اکرام جو ہے وہ نازل فرمایا اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی, نہ صرف یہ مجھ پر اور میرے والدین پہ, وانا عمل صالحا ترضا, اور یہ کہ میں ایسا عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں داخل کر دے اپنے نیک بندوں کے ساتھ. بہرحال یہاں پر جب اترے تو لازمی بات ہے کہ جب اترے ہوں گے تو وہاں پر کچھ دیر قیام بھی کیا ہوگا. اب وہاں پر چونکہ ان کی جو امور مملکت تھے نبھانے کے لیے یا کسی وجہ سے وہاں تشریف لے گئے ہوں گے, تو وہاں پر ان کے ساتھ چونکہ جانور بھی ہوتے تھے, تو اب انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کا نام یہاں ہدہد لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھا کہ وہ نہیں ہوا تھا. فقد الطیر, انہوں نے ہدہد کو وہاں پر گم پایا. فقال ما لی الا ارى الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. دیکھیے اس میں یہ بھی حکمت ہے, یہ نہیں کہا کہ مجھے حدود کیوں نہیں ہے, بلکہ کہا کہ مجھے کیا ہو گیا, یعنی خدا نے کہہ رہی ہے کہ نعمت تھی, ایسا تو نہیں کہ مجھ سے نعمت چھن گئی ہو. اس طرح دھیان گیا کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, یعنی وہ حدود پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہیں اللہ تعالی نے وہ نعمت مجھ سے چھین لی ہو. تو یہ فرمایا فقال ما لی الا ارى الحدود ام کان من الغائبین, یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. لأعذبنه عذابا شديدا, میں اس کو سخت سزا دوں گا. او لأذبحنه, یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین, یا پھر وہ کوئی قوی دلیل لے کر آئے اس بات پر کہ اپنی غیر حاضر ہونے کی وجہ بتا دے. تو بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جانور جو ہم پالتے ہیں ان کے لیے بھی شرعاً یہ حکم ہے, مثلا گائے ہے بکری ہے, اگر وہ سرکشی کریں, اسی طریقے سے جو جانور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں, تو اگر کسی وقت وہ سرکشی دکھائیں تو کچھ تھوڑی بہت سزا ان کو دی جا سکتی ہے تاکہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں. تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہی تھا کہ اگر وہ غائب ہونا اس کا کسی سبب سے نہ ہوا بلکہ ویسے ہی غائب ہو گیا ہے, تو میں اس کو سزا دوں گا سخت, یا اس کو ذبح کر دوں گا, یا پھر میرے پاس کوئی دلیل لائے. فما کسا غیر بعید, تو کچھ دیر ابھی ٹھہرے تھے کہ وہ آ گیا. فقال احط بما لم تحط به, تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں. دیکھیے چھوٹا اپنے بڑے سے یہ کہے تو یہ ادب کے خلاف, لیکن یہاں چونکہ اس نے اپنی جان بچانی تھی اس لیے دلیل میں اس نے کہا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جس سے آپ نا واقف ہیں, میں ایسی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں. وجیتو کا من سبع بنبع یقین, میں ملک سبا سے آیا ہوں, یعنی ایک خاتون ہے وہاں پر جو حکمرانی کرتی ہے, اور میں اس کے ملک گیا. انی وجدت امرأة تملک, میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان کی بادشاہ تھی, ان کی ملکہ تھی. واوتیت من کل شیء, اور اس کی سلطنت بھی بڑی عظیم تھی, اس کے پاس بھی تمام چیزیں موجود تھیں. ولہا عرش عظیم, اور خاص طور پر دیکھنے کی جو چیز تھی اس کا عرش, اس کا تخت تھا, وہ تخت جو ہے بہت زبردست بنا ہوا تھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, میں نے اس قوم کو پایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر, یعنی وہ بت وہ پجاری ہیں, سورج کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان نہیں, اللہ کو چھوڑ پر اس کی پوجا کرتے ہیں. وزین لہ الشیطان اعمالہم, اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر رکھا ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. فصدهم عن السبيل, تو شیطان نے انہیں راستے سے, سیدھے راستے سے روک رکھا ہے. وهم لا يهتدون, وہ ہدایت یافتہ نہیں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس نے آ کر اپنا یہ عذر پیش کیا کہ میں اڑتا اڑتا ایسی جگہ نکل گیا اور میں نے وہاں ایک جو ہے وہ ملکہ کو دیکھا جو حکومت کرتی ہے, اور وہ سورج کی پجاری ہے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ ذرا ٹھہر جا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا، چنانچہ خط لکھا اور خط لکھ کر حضرت کو دیا کہ جاؤ یہ خط لے کر جاؤ. فالقه الیہم، یہ خط ان کے پاس ڈال دو، پہنچا کے آؤ. ثم تول عنہ، پھر تم وہاں سے واپس لوٹو. فانظر ماذا یرجعون، دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے، تم لوٹتے ہو تو کیا کہتی ہے. اور یہ بتا دیا کہ وہاں کھڑے مت رہنا، وہاں خط ڈال کر ایک سائڈ ہو جانا تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچے سمجھیں، اور سوچ سمجھ کر جو جواب دیں وہ جواب لے کر آؤ. یہ ایک ادب بھی بتا دیا کہ سر پہ سوار نہیں ہو جانا چاہیے. بعض لوگ آئے کوئی درخواست دی اور وہ سر پہ کھڑے ہوئے، میں درخواست دے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ جب تمہیں بلائے پھر آؤ. تو یہ ایک سبق بھی ہمیں دے دیا کہ یہ ادب ہے، اس ادب کا خیال رکھو اور جواب فوراً نہ مانگو، بلکہ انہیں مہلت دو اس بات کی کہ تمہاری درخواست پر وہ غور کریں اور غور کرنے کے بعد آپ کو کوئی صحیح جواب دے سکے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم. دیکھیے اب اس نے مشورہ شروع کیا اپنے جو وزرا تھے، مشورے جن سے وہ کرتی تھی، تو اس کو کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک خط آیا ہے بڑا عجیب اور زبردست قسم کا، بلی عالی شان. اور وہ خط کیا ہے، آگے اس کا مضمون ہے، مختصر سا خط. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بس دو آیتیں، یعنی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کی ابتدا کی، اور یہ کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ دکھا، فرما بردار بن کر آ جا. اتنا مختصر سا خط، اس سے خطوط کے آداب بھی ہے کہ کسی کو جب خط بھیجو تو ایک تو صاف ستھرا لکھا ہوا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ تکلیف نہ ہو کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کس نے لکھا ہے. ابتدا ہی میں لکھو من فلاں ابن فلاں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پر لکھا تھا میں محمد ابن عبداللہ الی فلاں، یعنی یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے فلاں بادشاہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت نامے جو بھیجے تھے اور جو ہے ان کو خطوط لکھے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان خطوط میں اس بات کی رعایت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی سکھا دیے کہ، اور پھر یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. اس لیے بعض حضرات فرمایا کہ جب خط لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. بعض حضرات نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ اللہ کا اس میں نام نہ آئے بلکہ اس طرح ضمیر لکھتے ہیں جیسے بیمن ہی و کرم ہی، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ تھا کہ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، اب تو خیر خط کا زمانہ چلا گیا، لیکن جب خطوط لکھے جاتے تھے، خطوط پڑھے جاتے تھے، خطوط بھیجے جاتے تھے، تو بعض اوقات پڑھنے کے بعد وہ خط ادھر ادھر پڑھے پھرتے تھے، پیروں میں آتے تھے. تو ادب کے لحاظ رکھتے ہوئے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ابتدا تو بے شک اللہ کے نام سے کرو لیکن ضمیر لکھ دو بجائے اللہ کے نام لکھنے کے، جیسے ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اس طرح سے لکھ دیا کرو بھی من نہیں وکرم، لیکن اگر وہ بسم اللہ بھی لکھ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ادب کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ادب یہ، اور اس میں یہاں پر انہوں من سلیمان تو بعد میں فرمایا کہ خط اصل میں یہ تھا، آگے پیچھے کے جو الفاظ ہیں اس کے اپنے ہیں کیونکہ مشورہ کر رہی تھی، ورنہ اصل یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں من سلیمان اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم. تو بسم اللہ اللہ کا نام سب سے پہلے لیا، پھر اپنا نام بتایا کہ میں فلاں شخص ہوں جس نے خط لکھا ہے، اور تم سرکشی چھوڑ دو اور فرما بردار بن کر آ جاؤ. یہاں تک جو ہے اس واقعے کو جب بیان کیا، انشاءاللہ اس سے اگلا میں کل کچھ ذکر کروں گا، ابھی میں نے کہیں جانا ہے تو اس لیے بس یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ کل سے جو خط میں لکھا تھا اس نے جو مشورہ کیا اپنے مشیروں سے، پھر اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اور کیا کیا باتیں ایسی سکھلائی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں اور عبرت پکڑنے کی ہیں، ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا تو کل بس کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله من فضل خاصة ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.